الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. دیکھیے آیتوں کا انداز کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا تو وہاں فرمایا واذکر عبدنا داؤد, ایوب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے تو فرمایا واذکر عبدنا ایوب, جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب. تو سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ جہاں آیا وہاں اذکر کا لفظ نہیں آیا, باقی ایوب علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا واقعہ جہاں شروع ہوا وہاں اذکر کا لفظ آیا. حضرات مفسرین اس کی حکمت یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو اتصال ہے نسبی اور زمانی, کہ زمانہ بھی دونوں کا متصل ہے, داؤد علیہ السلام کا جو زمانہ وہی زمانہ سلیمان علیہ السلام کا ہے, اور نسبی اتصال بھی ہے کہ داؤد علیہ السلام ابا جان سلیمان علیہ السلام صاحب زادے. اتصال کی بنیاد پر گویا دونوں کا واقعہ ایک ہی کے درجے میں سمجھا جائے گا, اس لیے سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے پہلے اس کو لفظ لانے کی ضرورت نہیں پڑی. اور حضرت ایوب ایک مستقل الگ باب ہے, اس لیے یہاں پر اذکر کا لفظ استعمال کیا گیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمارے بندے ایوب کے واقعے کو یاد کیجئے. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر کے تسلی دینا ہے, اور پوری امت کو اس کے ذریعے سے نصیحت کا پیغام دینا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی آزمائش دو طریقے سے کرتے ہیں, اپنے مخصوص بندوں کا امتحان دو طرح سے ہوتا ہے, کبھی نعمتوں کی فراوانی کے ذریعے سے اور کبھی بلا اور مصیبت کے ذریعے سے. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ نعمتوں کی فراوانی کے ذریعے سے امتحان کا واقعہ ہے, اور حضرت ایوب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ بلا اور مصیبت کے ذریعے سے امتحان کا واقعہ ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے بھی دو دور گزرے ہیں. ایک دور کے اندر وہ بڑے خوشحال, بڑے مالدار, بڑے تندرست رہے, اور دوسرے دور کے اندر ان پر بڑی مصیبتیں آئی, اور ان مصائب کے خاتمے کے بعد پھر دوبارہ ان کے اوپر خوشحالی آ گئی. تو گویا ان کی آزمائش مصائب و آلام کے ذریعے سے ہوئی, اور ان کی زندگی میں دونوں طرح کے حالات ہیں, خوشحالی بھی ہے اور تکلیف اور برائی کے حالات بھی ہیں, کہ جس کے اندر بہت بری بیماریاں ان کے اوپر پیش آ گئیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے دعا مانگی کہ مجھ کو شیطان نے رنج اور تکلیف پہنچائی ہے, رنج اور درد مجھ کو شیطان نے پہنچایا ہے. اب یہ جو جملہ ہے بنصب وعذاب, تو اس سلسلے کے اندر ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ یہاں انہوں نے شیطان کی طرف نسبت کی کہ مجھے شیطان نے رنج اور تکلیف پہنچائی ہے, حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام کی تمام چیزیں خیر اور شر اللہ ہی کی طرف سے پیش آتی ہے. پھر تکلیف کی نسبت ابلیس کی طرف کرنا یہ تقدباً مع اللہ تعالی ہے, اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ادب کے تقاضے سے ہیں, کہ بھائی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ خیر کی نسبت ہم اللہ کی طرف کرے اور تکلیف مصیبت شر کی نسبت ہم شیطان کی طرف کرے. قرآن مجید میں عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا, نمبر ایک, جن چیزوں میں شر کا پہلو ہو, ایذا اور تکلیف کا پہلو ہو, نمبر دو, کسی صحیح مقصد کے چھوٹ جانے کا شاخسانہ نکلتا ہو, تو وہاں نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے. قرآن میں عام متن دیکھا گیا ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذہن اس طرف گیا ہوگا کہ مجھ سے کوئی غلطی اور تساہل ہو گیا ہوگا جس کی وجہ سے مجھے یہ بیماری پیش آئی ہے. اور ہوتا بھی یہ ہے کہ بیماری کے وقت میں شیطان کے وسوسے بڑھ جاتے ہیں, جس کی مدافعت کرنا ایک مستقل مشقت اور تکلیف کا کام ہے. گویا کہ شیطانی وساوس کو دفع کرنے میں حضرت ایوب علیہ السلام جو مشقت برداشت کر رہے تھے, اسی مشقت کو آیت قریبہ کے اندر نسبن سے تعبیر کیا گیا ہے. بعض حضرات نے نسب سے مراد لیا ہے نسب سے جسمانی تکلیف کو, اور عذاب سے مراد لیا ہے مال اور اہل و عیال کے فوت اور ختم ہو جانے کو. کیونکہ جب بیماری آئی تو ان کا تمام مال بھی ختم ہو گیا اور ان کے اہل و عیال بھی سب دب کر کے مر گئے, سب ختم ہو گئے. تو نسب سے جسمانی تکلیف اور عذاب سے مراد اہل اور مال کا نقصان ہونا. اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ کاملین کے اوپر بھی شیطان کا اثر تو ہوتا ہے, کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں انی مسنی الشیطان, شیطان کا اثر کاملین بندوں کے اوپر بھی ہوتا ہے. ہاں اتنی بات ہے کہ شیطان کو کاملین بندوں کے اوپر ایسا تسلط نہیں ہوتا تو وہ ان کو معافیت اور نافرمانی تک لے جاوے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو تڑوانے کی طرف لے جاوے. ایسا تسلط شیطان کو کاملین بندوں کے اوپر حاصل نہیں ہوا کرتا. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب نامہ اس طریقے سے ہے, ایوب ابن اموف الیف میم واو خواب ابن عیس این یا خواب ابن نہیں ابن روم, ایوب ابن اموف ابن روم ابن عیس ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, یہ آپ کا پورا نسب نامہ ہے. آپ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہوتے تھے, یا تو آپ کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی یا تو آپ کی نواسی یا پوتی سے آپ کی شادی ہوئی تھی. انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, چنانچہ تقریباً 18 سال تک بیماریوں کے اندر مبتلا رہے. بعض مفسرین نے ان کی اس بیماری کے سبب کے اندر شیطان کے حسد والا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دن شیطان نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف سنی ملائکہ کے مجمع کے اندر, شیطان کو بہت حسد ہو گیا تو اس نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایسے ایسے آپ کے اوپر ایسی بیماریاں مسلط کر دی. لیکن یہ واقعہ جو مفسرین نے نقل کیا ہے حسد والا, اس کو محققین نے رد کر دیا ہے, وہ واقعہ کوئی زیادہ مناسب معلوم ہوتا نہیں ہے. پھر دوسرا یہ کہ بعض حضرات نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو بیان کرنے میں ایسی مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے کہ پورے بدن کے اندر جو ہے کیڑے پڑ گئے, کوئی جگہ بھی خالی نہیں تھی اور لوگ ان سے گھن اور نفرت کرنے لگے اور سب لوگوں نے ان کو آبادی سے نکال دیا. یہ بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے مناسب نہیں ہے. اللہ اپنے نبیوں کو کوئی ایسی تکلیف نہیں دیتے, بیماری نہیں دیتے جس سے لوگ ان سے گھن اور نفرت کرنے لگے اور لوگ ان کو جو ہے نکال ہکال دے رہے, دور کر دے رہے. ایسی کوئی بیماری اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتے نہیں ہیں. بہرحال تقریباً 18 سال تک آپ بیماریوں کے اندر مبتلا رہے, چنانچہ جس وقت یہ بیماری سے شفا مقدر ہوگی بتوفیق اللہ تعالی, انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ مجھے اپنے مرض سے شفا عطا فرما دیجئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا اور خود بیری جلد ہذا مغتسل بارد وشراب, اپنے پیر کو اپنی ایڑی کو زمین کے اوپر ماریے. چنانچہ آپ نے اپنے پیر کو زمین کے اوپر مارا تو دو چشمے جاری ہو گئے. بعض روایت میں ہے کہ ایک چشمہ جاری ہوا, بعض روایت کے اندر ہے کہ دو چشمے جاری ہوئے. ایک چشمے کے اندر گرم پانی تھا, اس سے آپ نے غسل فرمایا. دوسرے چشمے کے اندر ٹھنڈا پانی تھا, اس کو آپ نے نوش فرمایا, پی لیا. ان کے سامنے مقام جابیہ کے اندر یہ دو چشمے برآمد ہوئے تھے. اور خود لیری جلد آپ اپنے پیر کو زمین کے اوپر ماریے. ہذا مغتسل, یہ مغتسل اس میں مفعول کا سیکھا ہے, ظرف مکان نہیں ہے, کہ یہ پانی سے غسل کرنا ہے. بارد ٹھنڈا و شراب, اور اس سے پینا ہے. چنانچہ آپ نے جو اس کو پیا اور غسل کیا, ظاہری باطنی تمام بیماریاں دور ہو گئی, شیطانی وساوس بھی ختم ہو گئے اور تمام بیماریوں سے مکمل شفا ہو گئی. ملک شام کا یہ حصہ اس وقت کے اوپر ترکی حکومت کے ماتحت میں آتا ہے. پہلی عالمی جنگ کے موقع کے اوپر شام کے اس علاقے پر ترکیوں نے قبضہ کر لیا تھا اور ترکی میں استنبول سے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہوائی جہاز میں لگتا ہے تب جا کر کے یہ علاقہ آتا ہے. اسی علاقے میں حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار مبارک بھی ہے, آپ کی بیوی کا بھی مزار مبارک ہے, اور وہاں پر وہ غار بھی ہے جس میں بیماری کے زمانے میں 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا. اس غار میں اترنے کی الحمدللہ سعادت حاصل ہوئی ہے اور یہ چشمہ بھی ابھی تک موجود ہے. ارکد برجلک ہذا مغتسل بارد و شراب, اس کو بند کر دیا گیا, اس کے اوپر موٹر لگا دی گئی ہے اور نلوں کے ذریعے سے اس کا پانی لوگ جو ہے استعمال کرتے ہیں. دور دراز سے لوگ آتے ہیں, مائے شفا سے وہ مشہور تھے اور لوگ ڈرموں میں بھی بھر بھر کر کے لے جاتے ہیں. ہمارے ساتھیوں نے بھی 5-5 لیٹر کے ڈرم بھرے تھے اسی چشمے سے, لیکن ایئرپورٹ کے اوپر کسٹم والوں نے لے لیے, اس کو پاس نہیں ہونے دیے کسٹم میں سے. ہذا مغتسل بارد و شراب. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ, اور ہم نے حضرت ایوب علیہ الصلات والسلام کو ان کے اہل, ان کے گھر والے عطا کیے. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ, اور ایوب علیہ الصلات والسلام کے ساتھ ان کے اہل کے ساتھ اتنے ہی اور افراد بھی ہم نے ان کو عطا کر دیے. کہتے ہیں کہ 3 یا 7 وہ ان کے جو ہے اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی, اور کہتے ہیں کہ پوتے نواسے کر کے ڈبل ٹریبل اللہ تعالیٰ نے خاندان بڑا عطا فرمایا. اور آپ کی بیوی کے نام کے سلسلے میں مختلف روایت ہے. ایک روایت یہ ہے کہ رحمت بنت افراشین ابن یوسف, بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام ہے لیا بنت یعقوب, اس اعتبار سے وہ یوسف علیہ السلام کی بہن ہوگی. اور پہلا قول جو ہے رحمت بنت افرائیم ابن یوسف, اس اعتبار سے یوسف علیہ السلام کی پوتی ہوتی ہے. اور بعض نے ان کا نام ماخر بنت میشا ابن یوسف بھی نقل کیا ہے, اس بیوی کا نام ہے. تو وہیں قریب میں ان کی بیوی کا بھی مزار ہے جہاں حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار ہے, بالکل اسی احاطے میں ان کی بیوی کا بھی مزار ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار مبارک سے خوشبو نکلتی ہے. وہاں جو علماء تھے انہوں نے ہم کو بتایا کہ آپ دیکھیے سنجیے تو واقعتاً خوشبو اب تک جو ہے محسوس ہوتی ہے عود جیسی ان کے مزار سے. فَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا, یہ ہماری طرف سے ایک بہت بڑی رحمت اور جو ہے مہربانی کی بات ہے کہ ہم نے اپنی رحمتوں سے اپنی مہربانیوں سے ان کو مالا مال کر دیا. چنانچہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر کے غسل فرما رہے تھے تو آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگی, تو آپ نے جلدی جلدی ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ ایوب کیا میں نے تم کو غنی اور بے پرواہ نہیں کر رکھا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں میرے اللہ, بے شک آپ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے, میں سب سے غنی اور بے نیاز ہوں, لیکن آپ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہوں. جب آپ کی طرف سے سونے کی ٹڈی آ رہی ہے تو اس کو تو ہم ضرور لیں گے, میں تو اس کا محتاج ہوں. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کے صبر پر یہ نعمتیں عطا فرمائی کہ جو بچے انتقال کر گئے تھے اس کی جگہ دوسرے بچے عطا فرمائے, ان کا شباب اور ان کی جوانی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوٹا دی, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مزید بچے پوتے نواسے سب عطا فرمائے, اور مال جو ختم ہو گیا تھا اس کی بجائے دوسرا بہت سارا مال اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو اولاد پہلے انتقال کر چکی تھی ان اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرما دیا. یہ مشہور مفسر حضرت قتادہ سے منقول ہے کہ ان کی مری ہوئی اولاد کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرما دیا. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ, اور اس کے اندر بڑی نصیحت ہے عقل مندوں کے واسطے. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. بیماری کے زمانے کے اندر بیوی قریب رہے گئے اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ آپ بہت کمزور ہو گئے تھے, ہر ضرورت کے لیے دوسرے کی مدد لینی پڑتی تھی اور گھر میں فقر و فاقہ رہتا تھا, تو آپ کی بیوی لوگوں کے گھروں کے اوپر ملازمت کے لیے جاتی اور وہاں سے جو ہے کچھ لا کر کے اپنا بھی گزران چلاتی, بیمار شوہر کو بھی کھلاتی اور جو ہے معالجہ بھی کرواتی تھی, تو کبھی کبھی اس کو آنے میں تاخیر ہو جاتی. اور ادھر حضرت ایوب علیہ السلام کو کام کی ضرورت ہوتی, تو کسی دن سخت خدمت کی ضرورت پڑی اور بیوی کے آنے میں تاخیر ہو گئی, تو اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو تجھے 100 سپاٹے ماروں گا. بعض روایتوں کے اندر ہے کہ ایک دن آپ کی بیوی آ رہی تھی تو راستے کے اندر شیطان ایک طبیب ماہر کی شکل کے اندر نظر آیا اور اس نے کہا کہ تمہارے شوہر بیمار ہے, میرے پاس دوا ہے, میں اپنی دوا کے ذریعے اس کو تندرست کر سکتا ہوں, مجھے تمہارے شوہر کی ابھی بیچاری اپنے شوہر کے علاج کے لیے فکر مند, تو کہا کہ ضرور ضرور ڈاکٹر صاحب آپ میرے شوہر کا علاج کیجئے, کتنے پیسے ہوں گے؟ تو اس ڈاکٹر شیطان صاحب نے کہا کہ مجھے علاج کے اوپر کوئی فیس تو نہیں چاہیے, بس جب تمہارے شوہر تندرست ہو جائے تو یوں کہہ دینا کہ میں نے تمہارے شوہر کو شفا دی. اب ظاہری الفاظ کے اعتبار سے کہہ سکتے تھے کہ بھائی تمہاری دعا دوا ذریعہ بنی میرے شوہر کی شفا کے لیے, تو ظاہراً اس کو کہہ سکتے تھے, لیکن باطنی اس کے اندر شرک کا شائبہ تھا, کیونکہ حقیقت کے اندر شافی تو اللہ ہے, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. تو اس حقیقت کے اعتبار سے تو نہ اس کے اندر کچھ شرک کا شائبہ لگتا تھا, اگرچہ ظاہراً تعویل کر کے کہہ سکتے تھے, کہنا جائز تھا. لیکن جب آپ کی بیوی گھر آئی اور گھر آ کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کو پورا واقعہ بتلایا کہ اسی طریقے سے وہ ایک ڈاکٹر صاحب ملے تھے اور وہ آپ کی دوا کے لیے کہہ رہے تھے اور دوا کی فیس بھی نہیں مانگتے, بس ان کا اتنا کہنا ہے کہ جب آپ اچھے ہو جائیں تو میں اتنا کہہ دوں کہ آپ کی دوا سے اچھا ہو گیا. تو حضرت ایوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے اور فرمانے لگے یہ تو کم وقت ابلیس تھا, اور میری بیماری کی وجہ سے ابلیس نے اتنی جرأت کر لی کہ وہ میری بیوی کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنے ڈورے ڈالنے لگا اور میری بیوی کو بھی ورگلانے لگا. تو اس پر آپ نے غصے میں آ کر کے قسم کھا لی کہ جب میں اچھا ہو جاؤں گا تو تجھے 100 سپاٹے ماروں گا. اور عام وطن بیمار جو ہوتا ہے, بیماریوں کے مسلسل رہنے کی وجہ سے اس کے مزاج کے اندر کچھ چڑچڑاپن آ ہی جاتا ہے, جس میں وہ جو ہے چیل سوبھاؤ کا ہو جاتا ہے, اس کے مزاج کے اندر غصہ بڑھ جاتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسی بات کے بھی قسم کھا لی. اب آپ تندرست ہو گئے, بیماری دور ہو گئی, پھر کیسے اس قسم کو پورا کیا جائے کہ چونکہ اسی بیوی نے اتنے سارے سالوں تک خدمت کی, تو اس کو مارنا اس کو سزا دینا بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا, اور دوسری طرف قسم کا تقاضا ہے کہ اس کو پورا کیا جائے, کیونکہ آپ نے قسم کھا لی تھی. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہیلا بتایا گیا کہ اپنے ہاتھ کے اندر ایک مٹھا لے لو, دگ سن چند گھاس چمچے کمچیاں لکڑیاں اس کا مجموعہ, اس کو کہتے ہیں دگ سن ہراٹو اس طریقے سے. تو اس مجموعے کے لیے دگ سن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ اپنے ہاتھ کے اندر ایک مٹھا لے لیجیے لکڑی کا, شاخوں کا, گھاس کا, اور اس کے ذریعے سے فضرب بھی, جس کے ذریعے سے آپ اپنی بیوی کو مار لیجئے. اب یہاں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں. یہ ہیلا خود باری سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا کہ قسم کو پورا کرنے کا یہ طریقہ ہے, پتلی پتلی کمچیاں یا ایک گھاس چنکے شاخیں کو 100 لے لو, اس کا مٹھا بناؤ اور اس کے ذریعے سے ایک مار دو, تو اس کے ذریعے تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. تو کیا اس طرح کا ہیلا کرنا شریعت کے اندر جائز ہے؟ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خصوصیات میں سے ہیں کہ ایک طرف ان کی قسم کا لحاظ, دوسری طرف ان کی بیوی کی خدمت, دونوں میں مینڈین کا راستہ باری سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بتلایا گیا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایوب علیہ السلام کی خصوصیت تھی. اور کسی کے لیے اس طرح ہیلا کرنا جائز نہیں ہے. اگر قسم کھا لے تو تم بہت سوچے ہو 100 سپاٹے مار کے رہوں گا, تو 100 سپاٹے مارنے ہی پڑیں گے. یہ جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. نمبر 2, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا ہیلا دوسرے لوگوں کے لیے بھی جائز ہے, لیکن 2 شرطوں کے ساتھ. علامہ ابن حمام نے شرح ہدایہ فتح القدیر میں لکھا ہے کہ اس کی 2 شرطیں. پہلی شرط اس کی یہ کہ 100 کمچی یا جتنی بھی لکڑی مارنے کی قسم کھائی ہو, تو ہر ہر لکڑی, پھول اور عرش کے اندر بدن سے لگے, ہر ہر لکڑی پھول اور عرش کے اندر بدن سے لگے, ایک شرط یہ. اور دوسری یہ کچھ نہ کچھ اذیت اور تکلیف بھی ہو, یعنی کہ روئی کی لمبی لمبی جو ہے لکڑی بنا کر کے اس کے ذریعے سے مار لے, ایسا نہ ہو, بلکہ کچھ نہ کچھ اذیت اور تکلیف بھی ہو, تو اس طریقے سے قسم پوری ہو جائے گی. اور ہیلے کے سلسلے کے اندر بنیادی بات جو فقہا لکھتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جس ہیلے سے کوئی شرعی حکم یا حکمت یا دینی غرض فوت ہو جاتی ہو, جس ہیلے کے ذریعے سے کوئی شرعی حکم یا حکمت یا غرض دینی فوت ہو جاتی ہو تو ایسا ہیلا کرنا حرام ہے. اور جہاں ہیلا کسی شرعی مقصد کو حاصل کرنا کسی معروف کا ذریعہ بنتا ہو تو وہاں اس ہیلے کی اجازت ہے, وہ ہیلا شرعاً جائز ہو جاتا ہے. لہٰذا جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ بھائی سال پورا ہونے آیا تو اپنا سارا مال بیوی کو ہدیہ دے دیا, پھر ایک مہینہ گزرنے کے بعد بیوی شوہر کو ہدیہ دے 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 تاکہ سال پورا ہی نہ ہو اور زکات فرض ہی نہ ہو, ایسا ہیلا حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ کا باعث ہے. تضرب بہ ولا تحنث, اس کے ذریعے سے آپ اپنی بیوی کو مار لیجئے اور آپ اپنی قسم کے اندر حانث مت ہوئیے. انا وجدناہ صابرا, یقیناً ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا صبر کرنے والا آیا. حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اتنے اونچے مقام کے اوپر تھا کہ اس مصیبت سے لذت اندوز ہو کر شکر گزار ہوتے. مقام صبر جب انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو وہ شکر میں تبدیل ہو جاتا ہے اور نظر مصیبت بھیجنے والے کی طرف رہتی ہے کہ اس مصیبت اور بیماری میں اللہ تعالیٰ کی ہزاروں مصلحتیں ہیں اور ہزاروں حکمتیں ہیں, اور انسان اس بیماری اور مصیبت کو بھی نعمت سمجھتا ہے. وہ مقام حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب, بہت اچھے بندے ایوب علیہ السلام ہیں اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار, آپ ہمارے بندے حضرت ابراہیم کو, حضرت اسحاق کو, حضرت یعقوب کو یاد کیجئے جو ہاتھ والے تھے. ہاتھ والے ہونے کا مطلب یہ ہے عبادت کے اندر بڑے طاقت والے تھے اور بدنی اعمال کثرت کرتے تھے, نفس اور شیطان سے مقابلہ کرنے کی بڑی طاقت اللہ نے ان کو عطا فرمائی دی. والابصار دینی بصیرت رکھنے والے تھے. انا خلصناہم لخالصۃ ذکر الدار, ہم نے ان بندوں کو ایک خاص بات کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا اور وہ بات آخرت کی یاد ہے. چنانچہ یہاں لفظ دار استعمال کیا گیا, آخرت کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ دار بول کے آخرت مراد ہے, اور اس لیے دار کا لفظ استعمال کیا گیا تاکہ انسان اپنا اصلی گھر آخرت ہی کو سمجھے اور اسی کی فکر کرے کہ اصل گھر وہاں کا ہے اور اسی کو آباد رکھنے کی انسان ہمیشہ فکر کرے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ, اور یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کے یہاں منتخب تھے, چنے ہوئے تھے اور بہت بہتر اور بہت عمدہ صفات کے تھے. دینی صلاح اور فلاح سے اللہ نے ان کو نوازا تھا. وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلَ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ, اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی یاد کرو, یہ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہوتے ہیں, اور حضرت یسع علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یاد کرو. یہ یسع علیہ الصلوۃ والسلام بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے چچازاد بھائی ہیں اور حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد ان کو نبوت ملی, یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے خلیفہ بنے. ان کا نام ہے یسع ابن صافیط, جسا ابن صافت یہ آپ کا نام ہے اور پورے قرآن مجید کے اندر دو جگہ ان کا تذکرہ ہے, یہاں سورہ صاد میں اور دوسرا سورہ انعام کے اندر. ان کے تفصیلی حالات کسی روایت کے اندر موجود نہیں ہے. حضرت یسا علیہ الصلاۃ والسلام کا مزار بھی حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار سے کچھ فاصلے کے اوپر ہے اور وہاں بھی الحمدللہ حاضری کی سعادت حاصل ہوئی تھی. والیسع وذل کفل اور ذل کفل یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہے. اگرچہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی کی نہیں ہے, لیکن مشہور روایت اور قرآن کریم کا جو طرز ہے وہ طرز یہی بتلاتا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی ہیں. وزل کفل اور ذل کفل کو بھی یاد کیجئے. کہتے ہیں کہ یہ حضرت ذل کفل جو ہے حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ہیں. ان کا نام بشیر تھا, بشیر ابن ایوب, اور ان کو ذل کفل اس لیے کہا گیا کہ وہ دن میں روزے رکھتے تھے, رات میں قیام کرتے تھے, لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے تھے, بالکل غصہ نہیں ہوتے تھے, جو وعدہ کرتے تھے وہ پورا کرتے تھے. اس اعتبار سے ان کا لقب ذل کفل بنا ہے. وزل کفل وکل من الاخیار اور یہ تمام کے تمام نیک اور اچھے اور بھلے لوگوں میں سے تھے. ہذا ذکر یہ کتنا اچھا تذکرہ ہو گیا اللہ کے نیک بندوں کا, اللہ کے برگزیدہ نبیوں کا. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبَ اور یقیناً پرہیزگاروں کو تقویٰ والوں کو اچھا ٹھکانہ دیا جائے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہترین ٹھکانہ ملے گا. کیا ٹھکانہ ہوگا؟ جنات عدن ہمیشہ رہنے کی باغات ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیے جائیں گے. جنات عدن کے سلسلے میں ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں ایک محل ہے جس کے برج ہیں, اس کے 5000 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے اوپر 5000 چادریں لٹک رہی ہے, اور اس میں انبیاء اور صدیقین, شہداء اور عادل بادشاہ اس کے اندر رہیں گے. جنات عدن مفتحت لهم الابواب جن کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں. متقین فیہا جس جنت عدن کے اندر بہترین تختوں کے اوپر وہ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب اس میں وہ فرمائش کرتے ہوں گے, جنت میں ٹیک لگا کر کے بیٹھ کر کے آرام سے آرڈر کرتے ہوں گے, فرمائش کرتے ہوں گے. کھائی کی قسم قسم کے بہت سارے میووں کی, کبھی ایک میوا کھایا پھر کہا فلانا لاؤ فلانا لاؤ, الگ الگ قسم کے میوے کی بیٹھے بیٹھے فرمائش کرتے ہوں گے. وہ شراب اور مختلف قسم کی مشروبات کی فرمائشیں کرتے ہوئے ہوں گے. اس پر حضرات مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جنت کے اندر اہل جنت جو کھانا بھی کھائیں گے وہ بھوک مٹانے کے لیے یا قوت حاصل کرنے کے لیے نہیں, بلکہ بطور لذت, بطور مزہ اور بطور تفریح کے لوگ جو ہے کھائیں گے پیئیں گے, کیونکہ وہاں نہ تو طاقت میں کمی آئے گی نہ تو بھوک ستائے گی, لیکن لذت اندوز ہونے کے لیے مختلف قسم کی نعمتیں اور مشروبات وہ پیتے رہیں گے. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اور ان جنتیوں کے پاس نظروں کو نیچا رکھنے والیاں ہوگی, یعنی ایسی بیویاں ہوگی جو اپنے حسن کی وجہ سے اپنے شوہروں کی نگاہوں کو اور ان کے دلوں کو اپنی طرف مرکوز رکھے گی, اپنی طرف سے دوسری کسی اور کی طرف جانے نہیں دے گی کہ اسی کی طرف ان کی نگاہیں لگی ہوئی ہو. خود ان کی نگاہیں بھی جھکیاں ہوگی تو وہ دوسرے کسی کو نہیں دیکھے گی, صرف اپنے شوہر کو دیکھے گی. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب اور یہ بیویاں جنت کی ہم عمر ہوگی, دیکھو بیوی اگر ہم عمر ہوتی ہے تو اس کے اندر لطف مزہ بڑھ جاتی ہے, دونوں کی طبیعت کے اندر موافقت بھی بڑھ جاتی ہے, اور ہم عمر ہونے کی وجہ سے خوب روئی خوب سرخی شکل صورت کی مشابہت کے تمام کے تمام فائدے حاصل ہوا کرتے. اب تم کے شوہر 33 سال کا اور بیوی 16 سال کی ہو تو دونوں کی شکل صورت میں بھی بہت بڑا فرق, مزاج کے اندر بھی بہت بڑا فرق, طبیعتوں کے اندر بھی بہت بڑا فرق. اسی لیے جیسا کامل جوڑ اور لطف ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا. اس لیے ہم عمر طبیعت یہ دونوں کے درمیان میں محبت مودت ملاطفت اور آپس کے اندر طبیعی موافقت کا ذریعہ ہوا کرتی ہے. اس لیے وہاں 33 سال کی ہم عمر عورتیں ہوگی, مرد کی بھی یہی عمر جنتی اور عورتوں کی عمر بھی اسی طریقے سے جنت کے اندر ہوگی. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ سب نعمتیں جنتیوں کو عطا کی جائے گی. یہاں ایک بات حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ میاں بیوی کے درمیان میں ہم عمری ہونا یہ زیادہ بہتر ہے, عمروں کا زیادہ تفاوت یہ زیادہ اچھی بات نہیں ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو دیگر حکمتوں کا معاملہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے امت کو ایک لمبے زمانے تک حضور کی خانگی زندگی سیکھنے کو ملی. باقی یہ ہے کہ عام چیز یہی, اور حضور ہر ایک حضور کو کبھی بڑھاپا کمزوری آئی نہیں, ہمیشہ حضور جوانوں سے بھی بڑھ کر کے رہے, اسی لیے وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں. باقی عام متن عمروں کے درمیان موافقت ہونی چاہیے, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر گھر میں آوے تو بیوی یوں کہے کہ نانا جان گھر میں آئے ایسا لگتا ہے, ایسا نہ محسوس ہوئے. اسی لیے اقراب ہم عمر ہونا بھی ایک بڑی نعمت ہے. دوسری بات مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ یہاں مقام ترغیب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو ذکر فرمایا, اس سے معلوم ہوا کہ جائز عورتوں کی طرف رغبت یہ کوئی دینداری اور تقویٰ کے خلاف بات نہیں ہے. جائز عورتوں کی طرف رغبت یہ تقویٰ اور دینداری کے خلاف نہیں ہے, نہ تو محبت الہیہ کے خلاف ہے جیسا کہ بات خشکی لوگ سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھو خود باری تعالیٰ نے محل ترغیب میں ہم عمر خوبصورت عورتوں کا تذکرہ فرمایا, ھذا ما یوعدون لیوم الحساب, یہ وہ چیز ہے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے حساب کے دن کے اوپر. کہ دیکھو حساب کا ایک دن آنے والا ہے اور اس دن نیک لوگوں کو یہ سب چیزیں یہ ملے گی. ان ھذا لرزقنا, یہ ہماری طرف سے عطیہ ہے, یہ رزق ہم دیں گے. ایسا رزق ما لہو من نفاد, یہ رزق کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا. جنت کے اندر جتنی بھی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی اہل جنت کو عطا فرمائیں گے وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ, اس کے مقابلے کے اندر جو لوگ شریر ہے نافرمان ہیں ان کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا, جہنم. کیا ٹھکانہ ہوگا؟ جہنم کی آگ ہوگی. یصلونہا, اس میں یہ نافرمان لوگ داخل ہوں گے. فبئس المہاد, اور وہ جہنم بہت ہی برا بچھونا ہوگا. ھذا فلیذوقوہ, یہ عذاب بس اس کو چکھو, ہمیں اس کے اندر گرم گرم کھولتا ہوا پانی بھی اس کے اندر ہوگا. وغساق, اور غساق بھی اس کے اندر ہوگا. اب یہ جو دو لفظ آئے حمیم اور غساق, اس سلسلے کے اندر ایک بات ہی یاد رکھنی چاہیے کہ غساق جو ہے جہنم کے اندر ایک پیپ کا چشمہ ہوگا. جہنمیوں کے چمڑوں سے یعنی زخموں سے اور ان کی شرمگاہوں سے چیپ بہ کر کے نکلتا ہوگا اور اس چیپ کے اندر جہنم کے سانپ بچھو کا زہر بھی شامل ہو رہا ہوگا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ غساق ایک چھسرتا ہوا پانی ہوگا, حمیم گرم پانی اور غساق ایک دم ٹھنڈا پانی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غساق ایسی برفیلی سخت ٹھنڈک ہے جو دوزخیوں کو اس طرح جلا دے گی جس طرح آگ اپنی گرمی سے جلا دیتی ہے, ایسی ٹھنڈک اس کو غساق سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ غساق نامی جہنم کے اندر ایک نہر ہے جس نہر کے اندر سانپ بچھو کا زہر جمع ہوتا ہے, پھر وہ گرم ہو کر کے پکنے لگتا ہے, اس میں جہنمیوں کو گوتے دیے جائیں گے, اس گوتے لگانے کی وجہ سے ان کا سارا گوشت اور چمڑا جھڑ جائے گا اور کنڈلیوں میں لٹک جائے گا. اس کو اس طرح گھسیٹ کے پھریں گے جیسے کہ کوئی شخص اپنا کپڑا گھسیٹ رہا ہو, ایسی بری حالت ان لوگوں کی ہوگی. نعوذ باللہ من ذالک وآخر من شکلہ ازواج, اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے اور بھی بہت سارے عذاب جہنم کے اندر دیے جائیں گے. یعنی یہ تو ایک قسم کے عذاب ہوا, حمیم غساق, اس کے علاوہ اور بھی قسم قسم کے عذاب جہنم کے اندر جہنمیوں کو دیے جائیں گے. ھذا فوج مقتحم معکم, یہ ایک قوم ہے, یہ ایک جماعت ہے جو سختی کے ساتھ جہنم کے اندر داخل کی جا رہی ہے تمہارے ساتھ. یعنی یہ مختلف قسم کی جماعتوں کو وہاں پر داخل کیا جائے گا. بعض آگے والی آیت سے اندازہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عوام ہوں گے, کچھ ان کے لیڈر اور سردار لوگ ہوں گے, ائمت الکفر, اور دوسرے ان کے اتباع کرنے والے عوام. گویا ایک جماعت پہلے جہنم میں ڈالی جائے گی, پھر دوسری جماعت جہنم کے اندر ڈالی جائے گی. تو کہا کہ ایک جماعت ہے, ایک قوم ہے جو سختی کے ساتھ جہنم میں تمہارے ساتھ داخل کی جا رہی ہے اور عذاب کے اندر وہ شریک ہوں گے. لا مرحبا بهم, ان کو کوئی خوش آمدید نہیں. ان کو کوئی آدمی کوئی نئی جگہ کے اوپر جاتا ہے تو لوگ اس کو خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں, استقبالیہ دیتے ہیں. کا تمہارا جہنم کے اندر آنا یہ کوئی خوشی کا ذریعہ نہیں, یہ کوئی راحت کا ذریعہ نہیں, بلکہ یہ تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہے. جہنم میں کوئی سہولت نہیں ہوگی. انہم صال النار, یقیناً وہ لوگ جہنم کی آگ کے اندر داخل ہوں گے. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم, تو اندر تو وہ جانے والے کہیں گے بلکہ تم ہی لوگوں کے لیے خوش آمدید نہیں ہو. انتم قدمتموه لنا, تم ہی لوگ تو ہمارے تم ہی لوگوں نے تو ہمارے سامنے اس کفر کو پیش کیا تھا. یعنی تم کیا ہم کو کہہ رہے ہو کہ لا مرحبا, تم ہی لوگوں کے لیے لا مرحبا, اسی لیے کہ تم لوگوں نے ہمارے سامنے کفر کیے پیش کیا تھا. عوام اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ اے لیڈروں, تم نے ہمارے سامنے کفر پیش کیا تھا, اس لیے ہم نے کفر قبول کر لیا, اس کے نتیجے کے اندر ہم جہنم کے اندر آئے. انتم قدمتموه لنا, تم ہی نے تو اس کفر کو ہمارے سامنے پیش کیا تھا, یعنی اس جہنم کا ذریعہ تم ہمارے لیے بنے. تم غلط اور گندے عقیدے ہم کو سکھلاتے تھے جس کی نحوست سے ہم کو جہنم کے اندر آ کر کے پڑھنا ہوا. فبئس القرار، وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی قیام کرنے کی جگہ ہے. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. تو وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، کون عوام کہیں گے، اے ہمارے رب جو ہم کو اس آگ میں آنے کا ذریعہ بنا، جو ہم کو ہمارے سامنے اس کفر کو پیش کرتا تھا، فزید ہو آپ اس کے لیے عذاب کو بڑھا دیجیے، ضعفاً فی النار عذاب کو بڑھا بڑھا کر کے آگ کے اندر اس کو دیجیے. یعنی یہ جو ہمارے لیڈر لوگ ہیں، ان لیڈروں نے ہم کو غلط عقیدے سکھلائے تھے، لہذا ان لیڈروں کو اس جہنم کی آگ میں ڈبل عذاب ملنا چاہیے. ایک تو وہ خود گمراہ ہوئے، دوسرا ہم کو گمراہ کیا، اس کا ڈبل ڈبل عذاب ان کو جہنم کی آگ کے اندر ملنا چاہیے. چنانچہ اس طرح کے باسو مباحثے جھگڑے یہ لوگ جہنم کے اندر کریں گے، عوام اور ان کے لیڈران آپس کے اندر. لیکن تھوڑے وقت گزرنے کے بعد یہ لوگ جہنم کا جب معائنہ کریں گے تو کہیں گے کہ ارے جہنم میں تو اپنے سب اچھے اچھے لوگ آ گئے، وہ کافر لوگ یوں بات کریں گے، اور وہ جو دنیا میں ہم جن کو رذیل سمجھتے تھے، دنیا میں جن کو ہم بدبخت اور برے اور گندے سمجھتے تھے، وہ تو کوئی اس جہنم کے اندر ہم کو دکھتا نہیں ہے. کون؟ ما وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. تو اس وقت پر یہ کافر لوگ کہیں گے جہنم کے اندر، ہم کو کیا ہو گیا کہ ہم کو وہ مرد نہیں دکھ رہے جن کو ہم دنیا کے اندر شریر سمجھتے تھے، شریر گمان کرتے تھے کہ یہی سب چٹکیل لوگ ہیں، یہی سب بدماش لوگ ہیں، یہی سب آنتکوادی لوگ ہیں، وہ تو کوئی نظر نہیں آ رہے، اس میں سے ایک بھی ہمارے سامنے دکھ نہیں رہا، وہ سب کہاں گئے جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ یقیناً یہ گندے برے تھرڈ کلاس لوگ، اس میں سے تو کوئی ہم کو جہنم کے اندر نظر نہیں آ رہا ہے. کون؟ اس سے مراد ہے فقراء صحابہ. مکہ کے کفار یہ فقراء صحابہ کے بارے میں کہیں گے، یا یہ کہ کفار کے لیڈر اپنے زمانے کے مسلمانوں کے بارے کے اندر کہیں گے کہ جن مسلمانوں کو ہم دنیا میں شریر سمجھتے تھے، فکری نہیں سمجھتے تھے، ان مسلمانوں میں سے ایک بھی مسلمان جہنم کی آگ کے اندر ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے. کیا ہوا بھائی؟ اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان کا مذاق بنا رکھا تھا؟ یعنی دنیا میں ہم ان کا مذاق کر رہے تھے، اور آج ان میں سے جہنم کے اندر کوئی ہم کو دکھتا نہیں ہے، کوئی بھی جہنم کے اندر نہیں ہے. ہم زاغت عنہم الابصار، یا ان سے ہماری نگاہیں ہٹ گئی ہے کہ وہ ہے جہنم میں لیکن ہم کو دکھتے نہیں ہے. دو میں سے ایک بات کر کہ یا تو حقیقت میں وہ جہنم میں ہے ہی نہیں، ہم نے دنیا میں خاموخا ان کا مذاق اڑایا تھا، یا تو جہنم میں ہے لیکن ہم کو دکھتے نہیں ہے. پھر ان کو یقین ہو جائے گا کہ وہ تو کوئی جہنم میں نہیں، وہ تو سب جنت میں چلے گئے. چنانچہ مفسر فرماتے کہ آیت فقراء مسلمین حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت سہیل، حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے بارے میں نازل ہوئی. لیکن حضرت سلمان کا نام جو علامہ محلی نے لکھا، اس پر مفسرین کو کلام ہے. وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، اور حضرت سلمان کا ایمان تو ہجرت کے بعد ہے، اس لیے حضرت سلمان کا نام نہ لکھتے تو اچھا ہوتا. ان ذالک الحق تخاصم اہل النار، یہ بالکل سچی بات ہے جو واقع ہو کے رہے گی. کون سی بات؟ جہنمیوں کا آپس کے اندر لڑنا اور جھگڑنا. اب کوئی آدمی یوں کہے کہ بھائی مصیبت جب پڑتی ہے تو کون لڑتا اور جھگڑتا ہے؟ جہنم تو مقام مصیبت ہے، وہاں کون لڑے گا اور جھگڑے گا؟ تو دیکھو بھائی، دنیا کے اندر آج کل یہ مشاہدہ ہو رہا ہے کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو لوگ جھگڑتے زیادہ ہیں. باقی یہ سمجھ غلط ہے کہ مصیبت کے وقت لوگ جھگڑنا بند کر دے گے. تکلیف اور مصیبت کے وقت پر تو اور جھگڑتے ہیں, تیری وجہ سے ہوا, تو نے ایسا کیا, اسی لیے ایسا ہو گیا, اسی میں جھگڑے بڑھتے ہیں. اس بات اس لیے جہنم کے اندر مصیبت ہوگی, تکلیف ہوگی, عذاب ہوگا, پھر بھی یہ جہنمی لوگ آپس کے اندر خوب لڑیں گے اور جھگڑیں گے. انما انا منذر قل انما انا منذر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تعالیہ میں بشیر بھی ایک صفت ہے, پھر یہاں منذر والی صفت کو کیوں ذکر کیا گیا؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر ہے مسلمانوں کے حق میں, مطیع اور مومنین کے حق میں. اور یہاں کلام اوپر سے کفار کے بارے میں چلا آ رہا ہے, اور کفار کے حق میں تو یہی کہا جائے گا کہ آپ ان کو جہنم سے ڈرانے والے ہیں. اس لیے فرمایا انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار, اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, جو اللہ اکیلے ہیں اور بڑے غلبے والے ہیں. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. اللہ تعالیٰ آسمانوں کے بھی رب ہے, اللہ تعالیٰ زمین کے بھی رب ہے, اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے اس کے بھی اللہ تعالیٰ رب ہے. العزیز اللہ بڑے زبردست ہیں, الغفار اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں. قل ہو نبؤن عظیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ تو بہت بڑی ایک خبر ہے, یعنی قرآن مجید ایک بہت بڑی خبر کو لے کر کے آیا ہے. قرآن میں قیامت کی عظیم الشان خبر, قیامت کی توحید کی, آخرت کی بڑی بڑی خبریں ہیں. انتم عنہ معرضون, اور تمہارا حال یہ ہے کہ اتنی بڑی خبر قرآن مجید سے تم لوگ اعراض کرتے ہو, منہ پھراتے ہو. ما کان لی من علم بالملئ الاعلى اذ یختصمون. دیکھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا جا رہا ہے کہ مجھے ملئ اعلی کی کوئی خبر نہیں ہے. جب ملئ اعلی کے اندر وہ لوگ بحث و مباحثہ کرتے, اس کی مجھے کوئی خبر نہیں ہے. مجھے تو کیا خبر؟ انما انا نذیر مبین. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ بتلایا کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں, بس مجھے اتنی بات کی خبر ہے. اب یہاں پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ ملئ اعلی سے کیا مراد ہے. تو سیدھا سادہ اس کا مفہوم سمجھو کہ ملئ اعلی سے مراد ہے ملائکہ کی اعلی مجلس, بالائی مجلس ملائکہ کی. اس لیے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا تکوینی نظام حوالے کیا ہے, اور جو کام ان کو انجام دینے ہوتے وہ اپنی مجلس میں بیٹھ کر کے مذاکرہ کرتے کہ کیسے اللہ کے اس حکم کو ہم نافذ کریں گے, جاری کریں گے. تو ملائکہ کی اس مجلس کو کونسل اعلی, اس کو جو ہے ملئ اعلی سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب اس ملئ اعلی کے اندر مختلف قسم کے بحث و مباحثے آتے ہیں. ایک بحث جو خود مفسر نے ذکر کی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ملائکہ کے اندر بحث و مباحثہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں, وہ مخلوق کیسی ہوگی, کس شان کی ہوگی, انسان کیسا ہوگا, اس کا مستقبل کیسا ہوگا. ان سب چیزوں کی بحث ملائکہ کی اس اعلیٰ مجلس کے اندر ہوئی. بات حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ ملائکہ کی مجلس کے اندر کفارات کے متعلق بھی باتیں ہوتی ہیں. کفارات کا مطلب کن کن اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں, اس کی بحث بھی ملائکہ کی ملئ اعلیٰ کے اندر ہوتی ہے. اور بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ قیامت کے وقت کے بارے میں بھی ان کی اس مجلس میں بات ہوتی ہے کہ بھائی قیامت کب واقع ہوگی, کب قائم ہوگی. اس آیت میں بتلایا گیا کہ ملائکہ کی اس اعلیٰ مجلس میں وہ لوگ جو آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں, وہ لوگ جو آپس کے اندر مختلف باتیں کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان باتوں کا مجھے کوئی علم نہیں, مجھے کوئی پتہ نہیں. کیونکہ ان باتوں کا پتہ لگانے کے لیے سابقہ آسمانی کتابوں کا علم ہونا ضروری ہے. اور حضور تو امی, ہو سکتا ہے پچھلی آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ملائے اعلیٰ کی باتوں کو بیان کیا ہو, اور اس سابقہ آسمانی کتابوں کے ذریعے اس ملائکہ کے اعلیٰ مجلس کی باتیں معلوم کی جا سکے. لیکن حضور تو امی, حضور نے کیسے پچھلی آسمانی کتابیں پڑھی کہ آپ کو اس بات کا علم ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی باتیں بتلاتے ہیں وہ تمام کی تمام وحی کی روشنی میں بتلاتے ہیں, اور یہ وحی آپ کی نبوت کی دلیل ہے. اور اسی باتوں میں سے ایک بات, اذ قال ربك للملائکه انی خالق بشرا من طین, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں سے کہا, آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے. دیکھو یہاں تین کا لفظ آیا, دوسری جگہ قرآن میں تین لازق کا لفظ آیا, کہیں سلالتن کا لفظ آیا. تو حضرات مفسرین نے ان تمام الفاظ میں تثبیت یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا, یہ تو طے بات ہے. لیکن اس مٹی کے مختلف مراحل ہوئے, پہلے مٹی جو ہے سوکھی ہوئی, پھر اس میں پانی ڈالا گیا, پھر اس کو چھوڑ دیا گیا جس کی وجہ سے وہ سڑ گئی, پھر وہ چکنی ہو گئی. تو مٹی کے مختلف مراحل, سوکھی, پانی والی, چکنی, سڑی ہوئی, تو قرآن کی مختلف آیتوں کے اندر مختلف مراحل کو ذکر کیا گیا ہے. کہیں سوکھے مرحلے کو, کہیں پانی والے مرحلے کو, کہیں چکنے مرحلے کو, کہیں سڑے ہوئے مرحلے کو. اس لیے الگ الگ طرح کے الفاظ قرآن کے اندر آئے ہیں, یہ مختلف مراحل کی تعبیرات ہے, یہ مفہوم ہے اس کا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, چنانچہ باری سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں ایک بشر بناؤں گا. بشر کس کو کہا جاتا ہے؟ بشر کے بارے میں حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ بشر کہا جاتا ہے جس کی ظاہری چمڑی ہو, جس کی چمڑی بالکل ظاہر ہو, اور چمڑی کے اوپر اون اور بال اور ببری وغیرہ نہ ہو, چھلکا بھی نہ ہو, اس کو جو ہے بشر سے تعبیر کیا جاتا ہے. بعض حضرات نے بشر کو مباشرت سے مشتق مانا کہ انسان کی مباشرت زیادہ تر زمین سے ہے, زمین کے ساتھ وہ رہتا ہے, زمین سے زیادہ اس کی وابستگی ہے. پیدا بھی ہوتا ہے زمین پر, کھیتی بھی کرتا ہے زمین پر, رہتا بھی ہے زمین پر, مر کے دفن بھی ہوتا ہے زمین کے اندر, اس کی ضروریات بھی زمین پر تکمیل ہوتی ہے. اس اعتبار سے اس کو بشر سے تعبیر کیا جاتا ہے. بشر بمعنی مباشرت, مباشرت ای بالارض, زمین کے ساتھ اس کی مباشرت کی وجہ سے اس کو بشر سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب ایک سوال اور یہاں پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ نے جب ملائکہ کو یہ بتلایا کہ میں ایک بشر کو پیدا کروں گا, کیا ملائکہ بشر سے واقف تھے کہ بشر کیا چیز ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما دیا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں. تو مفسرین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس بات کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بشر کے حقائق ملائکہ کو تفصیل سے بتلا دیے ہو کہ بھائی انسان کیسا ہوگا, کیسے پیدا ہوگا, کیسے اس کا مستقبل ہوگا. یہ ساری تفصیلات پہلے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بتلا دی ہو
پھر جب پیدا کرنے کا وقت آیا تو اجمالی فرمایا کہ میں اب بشر کو پیدا کرنے جا رہا ہوں. تفصیلات پہلے ہو گئی, پھر عین پیدائش کے وقت سے پہلے پہلے اجمالاً ان کو بتایا گیا انی خالقکم بشرا من طین فاذا سویته ونفخت فیه من روحی, جب میں اس کو برابر کر دوں یعنی اس کے پتلے کو میں پورا بنا دوں اور اس کے اندر میں اپنی روح کو پھونک دوں. دیکھو روح کی نسبت باری تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی, اس لیے کہ روح ایک ایسی مخلوق ہے جس کے پیدا کرنے کے اندر کوئی بھی مادہ استعمال نہیں ہوا. دیکھو آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے اندر آگ پانی ہوا مٹی, لیکن روح کے بنانے کے اندر کوئی مادہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ پیدا ہوئی, اس لیے اللہ نے اس کی روح کی اپنی طرف نسبت فرمائی. آج مفسرین فرماتے کہ روح کی نسبت جو باری تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی یہ نسبت تشریف ہے, شرافت کو بتلانے کے واسطے اور عظمت اور بڑے مرتبے کو بتلانے کے واسطے. لِلروحی فقعوا لہ ساجدین, تو تم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدے کے اندر گر پڑنا اور سجدے کے اندر ہو جانا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ فقعوا یہ امر تشریعی ہے, یعنی تم کو شرعی حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنا ہے. تو پھر اشکال پیدا ہوگا کہ نعوذ باللہ یہ تو گویا اللہ تعالیٰ شرک کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, حکم تشریعی. تو اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف قبلہ بنایا گیا تھا, حکم تو اللہ نے دیا اور سجدہ کرنا تھا اللہ ہی کو, اور آدم تو صرف قبلہ تھے اور قبلہ بنا کر کے اللہ نے ان کا مقام اور مرتبہ بلند کر دیا. حضرات کہتے ہیں کہ فقعو یہ امر تشریعی نہیں ہے بلکہ یہ تادیبی اور تعظیمی ہے, جیسے کہ ادب بجا لانے کے لیے لوگ کسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور کسی کے سامنے جھک جھک جاتے ہیں, اس طرح کا یہ امر ادب اور تعظیم کا گو. اور بعض حضرات نے ایک عجیب مطلب بھی نکالا کہ فقعو لہ ساجدین کا مطلب یہ ہے کہ اے ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام کی معاشی جتنی بھی ضروریات ہے ان ضروریات کو پورا کرنے میں اور تکوینی امور میں تمہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنی ہے, ان کی مخالفت نہیں کرنی ہے. تو ملائکہ کو حکم یہ دیا جا رہا تھا کہ تکوینی امور کی تکمیل میں اور معاشیات کو پورا کرنے میں تمہیں آدم علیہ السلام کا تعاون اور ان کی مدد کرنی ہے. اس چیز کو آیت کریمہ میں سجدے سے تعبیر کیا گیا, یہ بھی بعض حضرات نے مطلب بیان کیا ہے. فقعوا لہ ساجدین, ہم لوگ سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس, سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس جو ان کے درمیان میں رہتا تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا.